बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
دعا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. اور ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروں کے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایرانی وزیر خارجہ نے نیو یارک میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہر طرح کے مذاکرات کا دار و مدار امریکہ کے عملی رویے پر ہے. شمالی بیت المقدس اور غرب اردن میں صہیونی فوج کے اسپیشل دستوں کی بربریت اور وحشی گری، 6 فلسطینی شہید ہو گئے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایف سی اہلکاروں پر بم حملہ، 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی موت. بلوچ لیبریشن آرمی نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ سے ملاقاتوں میں علاقے کے مسائل سے متعلق تہران کے موقف کو کھل کر بیان کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ تہران امریکہ کے عملی رویے کی بنیاد پر مذاکرات کے بارے میں فیصلہ کرے گا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نیو یارک سے تہران کے لیے روانہ ہونے سے قبل کہا کہ ایران امریکہ کے عملی رویے کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، اور امریکیوں کے متضاد پیغامات جو ہم تک میڈیا یا دیگر سفارتی ذرائع سے پہنچے ہیں ہمارے حتمی فیصلے کے لیے معیار نہیں ہوں گے. وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد متانت، حکمت اور منطق ہے، لیکن امریکہ میں فیصلہ لینے والوں اور وائٹ ہاؤس کے رویے میں عجلت اور نامعقولیت پائی جاتی ہے. کہا کہ دنیا آج افغانستان کی صورتحال میں امریکہ کی اس غلط اور ناکارہ پالیسیوں کی کچھ جھلک دیکھ رہی ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اس دورے میں ایران اسلامی کی 13ویں حکومت کی خارجہ پالیسی کو کھل کر بیان کرنے کا موقع ملا اور بیرونی فریق، یورپی ممالک، لاطینی امریکہ، افریقہ، عرب ممالک اور سب نے ایران کی نئی حکومت کے رویے اور موقف کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس درمیان ایران اور عراق کے وزراء خارجہ نے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں طے پایا کہ عراقی حکومت پر ایران کی واجب الادا رقم کی منتقلی سمیت بعض دیگر موضوعات کا پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے اور ان موضوعات کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین سے ملاقات میں باہمی تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں فریقین نے اتفاق کیا کہ عراقی حکومت پر ایران کی واجب الادا رقم کی منتقلی سمیت بعض دیگر موضوعات کا پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے اور یہ موضوعات جلد سے جلد حل ہوں۔ اس ملاقات میں ایران اور عراق کے وزراء خارجہ نے عراقی وزیر اعظم کے حالیہ دورے تہران کے موقع پر ہونے والے سمجھوتوں، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کے دورہ عراق، نیز نیو یارک میں منعقدہ عراق کے پڑوسی ممالک کی کانفرنس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دشمن ہماری دفاعی اور عسکری ترقی و پیش رفت کو روکنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ہفتہ دفاع مقدس کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں وزیر دفاع محمد رضا آشتیانی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران پر عراق کی باسی حکومت کے حملے کے 41 برس بعد ہم آج تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں بڑی طاقتوں نے اس سرزمین پر حملے کی شیطانی وسوسوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیا ہے۔ جنرل آشتیانی نے کہا کہ مسلط کردہ جنگ کے پہلے روز ایران کی بہادر فوج نے فضائیہ کے برق رفتار جہازوں کے ذریعے دشمن پر واضح کر دیا تھا کہ وہ آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب تمام بیرونی طاقتیں ہر ممکن طریقے سے عراق کی باسی فوج کی طاقت و توانائی میں اضافہ کرنے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے ایران کی عسکری توانائیوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ غاصب صہیونی فوجیوں کے اسپیشل دستوں نے غرب اردن اور شمالی بیت المقدس میں بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم سے کم 6 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا۔ خبروں کے مطابق اتوار کی صبح شمال مغربی بیت المقدس کے بیت انان شہر اور غرب اردن کے شہر جنین میں فلسطینی اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب 48 ویب سائٹ نے بھی خبر دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شمالی بیت المقدس میں 2 اور غرب اردن کے شہر جنین میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ یہ فائرنگ اور بربریت صہیونی فوج کے اسپیشل دستوں کے ذریعے حماس سے وابستہ افراد کی گرفتاری کے لیے ہونے والے چھاپوں کے دوران ہوئی ہے۔ غرب اردن میں بیت جنین اور رام اللہ کے دیہاتوں میں بھی غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 2 فلسطینی جوان زخمی ہو گئے۔ یہ جھڑپیں کفردان، یبت، برقین، الیامون دیہاتوں اور جنین میں ہوئیں، جس کا جواب مسلح فلسطینیوں نے جوابی فائرنگ سے دیا۔ عراقی کردستان کے شہر اربیل میں صہیونی حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ سے متعلق ہونے والے اجلاس پر عراق کی حکومت، عدلیہ اور مختلف جماعتوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا، جبکہ عراقی عدلیہ نے مذکورہ اجلاس میں شرکت کرنے والوں کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق وسام الحردان، مثال العلوسی اور سہری کریم التائی ان افراد میں شامل ہیں جنہیں عراقی عدلیہ نے گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ عراق کے کردستان علاقے کی مقامی وزارت داخلہ نے بھی کہا ہے کہ یہ علاقہ آئین کے مطابق عراق کی فیڈرل حکومت کے دائرے میں ہے اور ہمیشہ عراقی حکومت کی پالیسیوں کا پابند رہے گا اور ہرگز کسی بھی سیاسی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے یہاں رائٹ ڈیموکریسی اور آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا. اور جن افراد نے یہ کام کیا ہے ان کی عراقی کردستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اور انہیں باہر نکالا جائے گا. جمعے کے روز صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی حمایت میں عراقی کردستان کے شہر اربیل میں ایک کانفرنس کی گئی تھی جس پر عراقی عوام نے سخت احتجاج کیا ہے اور اس ملک کی سیاسی اور مذہبی شخصیات نے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. دریاسنا عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے زور دے کر کہا ہے کہ عراق میں ساز باز کرنے والوں اور خائن عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کے قریب ضلع ہرنائی میں فرنٹیئر کور کی گاڑی پر ہونے والے حملے میں 4 سیکورٹی اہلکار مارے گئے. رپورٹ کے مطابق ایف سی اہلکار معمول کی گشت پر تھے جب ان کی گاڑی سفرباش کے علاقے میں پہلے سے نصب بم سے ٹکرا گئی. اس دھماکے میں 4 سیکورٹی اہلکار مارے گئے جبکہ ایف سی کے 2 افسران زخمی بھی ہوئے ہیں. مقامی اخبار کے مطابق کلدم بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اس سے پہلے جمعے کے روز بلوچستان کے ضلع آواران میں ہونے والے حملے میں 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے تھے. مقامی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے اور رواں برس شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہندوستانی سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان مارکارائی میں 2 عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے. سری نگر میں میڈیا ذرائع اور حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بانڈی پورہ میں ایک مقام پر مسلح عسکریت پسندوں کے روپوش ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا. خبروں کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ذریعے مسلح عسکریت پسندوں کا محاصرہ کر لیے جانے کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا جس میں کم سے کم 2 عسکریت پسند مارے گئے. بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں ہندوستانی فوج اور سیکیورٹی فورس کا سرچ آپریشن اب بھی جاری ہے اور علاقے کا محاصرہ بھی بدستور جاری ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس آپریشن کو لے کر مقامی لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورس اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم و مارکارائی معمول کی بات بن گئی ہے اور آئے دن اس طرح کے سرچ آپریشن اور فائرنگ کے تبادلے کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں. ہندوستان کی مشرقی ریاست بہار میں ندی میں کشتی الٹ جانے کے بعد کشتی پلٹ جانے کے حادثے میں متعدد لوگوں کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست بہار کے ضلع موتیہاری میں اتوار کی دوپہر ایک ندی میں ایک کشتی پلٹ جانے سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 20 کے قریب لاپتہ ہیں. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ کشتی میں 25 سے زائد افراد سوار تھے. غوطہ خوروں کے ذریعے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اب تک 6 لاشیں نکالی جا چکی ہیں جن میں ایک بچی کی لاش بھی شامل ہے. کشتی پلٹنے کی خبر ملتے ہی آس پاس کے لوگ اپنی مدد آپ کے طور پر وہاں پہنچ گئے اور پورے علاقے میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا. پولیس کی ٹیمیں بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں. بعض عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کشتی پر گنجائش سے زیادہ لوگ سوار تھے جو حادثے کا باعث بنے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشتی چلانے والا شخص خود تیر کر باہر نکل گیا. بہار میں اکثر و بیشتر دریاؤں اور ندیوں میں اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں. اس سے قبل 2019 میں بھی بہار کے ضلع کٹیہار میں ایک کشتی پلٹ جانے سے 7 افراد کی موت ہو گئی تھی. طالبان نے دارالحکومت کابل کی سب سے بڑی زیارت گاہ کو بند کر دیا. کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق مسلح طالبان نے کارتسقی نامی علاقے کے دامن میں واقع مشہور زیارت گاہ درگاہ سخی کو بند کر دیا ہے اور کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اگرچہ طالبان نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے, تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس زیارت گاہ کے احاطے میں واقع بعض قبروں پر کندہ قرآنی آیات کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے. درگاہ سقی کابل کابل شہر کے تاریخی مقامات میں شامل ہے اور اہم ترین مذہبی اور تفریحی مقام شمار ہوتا ہے. سنی اور شیعہ دونوں اس درگاہ کے لیے خاص احترام کے قائل ہیں اور زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں. ہر سال نوروز کے موقع پر سقی کی درگاہ پر پرچم لہرانے کی خاص رسم ادا کی جاتی ہے جس میں ہزاروں افغان شہری شرکت کرتے ہیں. درگاہ سقی افغانستان میں جشن نوروز کی بھی علامت سمجھی جاتی ہے. روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ عالمی اداروں کے ایجنڈے میں شامل نہیں. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری نے طالبان کو تسلیم کرنے کا تحال کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عالمی برادری طالبان کو تنہا کرنے کے بجائے اسے باضابطہ طور پر تسلیم کر لے. اسی دوران افغانستان کی وزارت خارجہ کے انچارج امیر خان متقی نے قطر میں طالبان دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں اپنا سفیر مقرر کیا ہے, تاہم عالمی ادارے نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ میں تعینات سابق افغان حکومت کے سفیر غلام اسحاق زئی نے عالمی ادارے سے اپیل کی ہے کہ ان کے منصب کی مدت میں توسیع کی جائے. امریکی ریاست مونٹانا میں ٹرین حادثے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی میڈیا کے مطابق ٹرین میں 160 افراد سوار تھے اور حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹرین کی 7 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرین میں پھنسے سبھی مسافروں کو نکال لیا گیا ہے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. فوری طور پر حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں. ریاست مونٹانا کے ایمرجنسی محکمے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیموں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. حکام نے اس سے زیادہ تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو, اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. تو راشد صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے. اور آج ہم سیاسی گفتگو کے تحت ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بات چیت کریں گے. ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مذاکرات کا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے, اور آج کل امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے کیا مواقف سامنے آ رہے ہیں, ایران کا اس صورتحال میں کیا موقف ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالیے.
جی, بہت شکریہ ہاشم علی صاحب. دیکھیں, ایران کے ایٹمی پروگرام کو اگر عالمی سیاست کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ شاید دنیا کا واحد ایٹمی پروگرام ہے کہ جس کو اس انداز سے متنازع بنا کے پیش کیا گیا کہ جس پہ 2 دہائیوں سے بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, لیکن استعماری طاقتیں بالخصوص امریکہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس ایٹمی پروگرام کے راستے میں یا پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ممالک میں ایران کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایٹمی پروجیکٹ شروع کیے. وہ اس وقت ایٹمی بم رکھتے ہیں, ایک بہترین ایٹمی ٹیکنالوجی کے حامل ہیں. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران, بالخصوص جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا, تو وہ تمام جو پہلے کے رابطے تھے یا جو ممالک اس سے پہلے ایران کے ساتھ ایٹمی پروگرام یا ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے تعاون کر رہے تھے, سب نے ہاتھ کھینچ لیا. اور نہ صرف ہاتھ کھینچ لیا بلکہ اس پروگرام کے خاتمے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے. اور یہ صورتحال ہم کئی عشروں تک دیکھتے رہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو ہمیشہ متنازع بنا کے پیش کیا گیا. بہرحال ایک تاریخ ہے کہ جو ایران کے ایٹمی پروگرام سے جڑی ہوئی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا اس ایٹمی معاہدے کے عنوان سے سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا. یقیناً ہمارے سامعین کے علم میں ہوگا کہ اوباما کے دور میں یہ عالمی ایٹمی معاہدہ باقاعدہ اس پہ دستخط ہوئے. اس وقت 5+1 ممالک کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا, اور اس پہ بھی کئی برسوں کی سفارتی کوششیں تھیں, مذاکرات تھے, جس کے نتیجے میں بالآخر اوباما کے دور میں اس پہ دستخط ہو گئے. اور البتہ اس پہ بھی ایران کے بعض حلقوں کو تحفظات تھے کہ اس میں بھی ایران کے تمام تر جو مفادات تھے ان کو پیش نظر نہیں رکھا گیا, بلکہ اس میں بعض چیزیں دباؤ کے تحت جو ہیں وہ منوائی گئی ہیں. لیکن بہرحال ایک عالمی سیاست کا ایک انداز ہے کہ مذاکرات میں کچھ دینا پڑتا ہے, کچھ لینا پڑتا ہے. تو اس لین دین کے معاملے میں ایران نے اپنے بعض تحفظات کو نظر انداز بھی کیا, لیکن صورتحال اس وقت مزید پیچیدہ اور تکلیف دہ ہو گئی جب 2018 مئی میں امریکہ میں حکومت تبدیل ہوئی. اور 2018 مئی کا جب ٹائم پہنچا تو خود امریکی صدر اس وقت کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے باہر نکلنے کا اعلان کیا. البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کا ایک حصہ تھا کہ امریکہ جن جن عالمی معاہدوں میں شامل تھا کافی سارے معاہدوں سے وہ نکل گیا. لیکن ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو عالمی ایٹمی معاہدہ تھا, اوباما نے اگرچہ اس کو قبول کیا اور اس کے دور میں اس پہ دستخط بھی ہو گیا, لیکن اوباما کے دور میں بھی جو بنیادی ایران کا ہدف تھا کہ ایٹمی معاہدہ ہونے کے بعد ایران کے خلاف جتنی یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیاں ان کو ختم کر دیا جائے, یعنی سینکشنز کا خاتمہ اس معاہدے کا اہم ترین حصہ تھا. لیکن اوباما کے دور میں بھی یہ نہ ہو سکا. لیکن بہرحال اوباما کی اس حد تک یہ ہے کہ وہ اس معاہدے کا حصہ رہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے وہ تو اس معاہدے سے ہی نکل گئے. اب 2018 مئی میں اس معاہدے سے وہ نکلے. ایک سال اسلامی جمہوریہ ایران نے انتظار کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شاید یورپی ٹرائیکا جو اس کے اندر موجود تھی, فرانس, برطانیہ اور جرمنی, کہ شاید ان کی کوششوں سے کچھ مسئلے حل ہو جائیں. لیکن یورپی ٹرائیکا بھی مکمل طور پہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اشاروں پہ ناشتا رہا, اور اس نے بھی اس معاہدے کے عنوان سے کچھ نہ کیا, جس کے ریئیکشن میں ایران کی پارلیمنٹ نے بالآخر 2019 مئی کے تاریخوں میں باقاعدہ ایک قانون پاس کیا کہ اب اس کے بعد ایران اپنے حقوق کے دفاع کے لیے اور وہ حقوق کے جو اس معاہدے کے تحت ایران کو حاصل ہیں ان کے حصول کے لیے وہ اپنے کوششوں کو جاری رکھے گا, اور اس کے لیے جن ممالک نے اس کو قبول کرنے کے باوجود ان سینکشنز کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کیا تو ایران بھی اب کچھ اضافی اقدامات کرے گا. البتہ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ خود اس معاہدے کے اندر بھی یہ گنجائش موجود تھی, غالباً 26 اور 36 نمبر شک کے اندر, کہ اگر فریقین اس معاہدے پہ عمل نہیں کرتے تو ایک فریق ان شکوں پر کہ جو اس معاہدے کو مرحلہ وار اپنے اقدامات کے عنوان سے کسی نتیجے پہ پہنچا سکتا ہے تو وہ ان اقدامات کو روک سکتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی 26 اور 36 شک کے مطابق ایران کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ اسٹریٹجک اقدامات کے نام سے ایک قانون پاس کیا, اور اس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مرحلہ وار 26 اور 36 شک کے تحت بعض امور کو جو ہم نے اپنے ذمے لیے تھے ان سے ہم جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں گے اور ان کو ہم انجام نہیں دیں گے. اس میں یورینیم کی افزودگی کی شرح بھی تھی, اس میں افزودہ شدہ یورینیم کی مقدار کی سٹوریج بھی تھی. اسی طرح آئی اے ای اے جو ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ ہے, اس سے تعاون کے جو مراحل تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. تو ایران نے اسٹریٹجک اقدامات کے تحت بعض امور کو انجام دینے سے دوسرے لفظوں میں انکار کر دیا, اور اس کے بعد جب ایران کی طرف سے یہ سٹیپ اٹھائے گئے تو پھر یورپی یونین بھی جاگا اور پھر دوسرے ممالک بھی اور پھر عالمی ادارے بھی اس طرف متوجہ ہوئے کہ اس سلسلے کو رکنا چاہیے اور اس معاہدے کو عملی صورت میں لے کے جانا چاہیے. کیونکہ اگر ایران کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور جو سٹیپس ایران نے لے لیے ہیں اس کے بعد وہ نہ یورینیم کی افسودگی کی شرح کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, نہ اس کی سٹوریج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی آئی اے ای اے کی نگرانی کو عملی بنایا جا سکتا ہے. چونکہ ان جو ایرانی پارلیمنٹ کی جو سٹیپس تھے, سٹریٹجک سٹیپس کے نام سے جو قانون انہوں نے پاس کیا, اس کا آخری نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ آئی اے کی نگرانی کا خاتمہ تھا, اس میں اضافی پروٹوکول پہ عمل درآمد کا خاتمہ تھا, یورینیم کی جو وہ مخصوص مقدار تھی اس سٹوریج سے زیادہ جتنی ایران چاہے وہ سٹور کر سکتا ہے, اسی طرح اگر 3 پوائنٹ کچھ افزودگی کی اجازت تھی تو اس کو 20, 70, 80 تک بھی لے کے جا سکتا ہے یہ ایران کے. پھر تو اس صورتحال میں بہرحال صورتحال جب تھوڑی سی زیادہ شدت اختیار کرتی گئی تو پھر یورپی ٹرائی کا میدان میں آئی اور بالآخر ویانا میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. ویانا میں 6 مذاکرات کے دور ہو چکے تھے کہ اس دوران ایران کے اندر جو ہے وہ حکومت تبدیل ہوئی, تو حکومت کی تبدیلی کے تناظر میں پھر ظاہر ایران نے ان مذاکرات میں جسے شرکت کے عنوان سے یا اس کو آگے بڑھانے کے عنوان سے کچھ وقت مانگا, کچھ مہلت مانگی. تو اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ 6 مذاکرات کا دور تو ہو چکے ہیں, اب ایران کی جو نئی حکومت ہے ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے. چونکہ 6 مذاکرات کے دور ہوئے ہیں اس میں خامخواہ مسئلے کو لٹکایا گیا ہے. ایک چیز جو طے شدہ ہے کہ اس میں امریکہ کو آنا چاہیے, امریکہ آئے اور جو معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد شروع کیا جائے. اس میں کوئی لمبی چوڑی مزید بحث مباحثے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اب امریکہ اور جو بائیڈن حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وہ واپس آئے, لیکن اپنی شرائط پہ واپس آئے. اور اپنی شرائط میں کیا ہے کہ اس معاہدے کے اندر کچھ اور چیزوں کو اضافہ کیا جائے, معاہدے کے اندر یا مذاکرات کے اندر کچھ اور موضوعات کو شامل کیا جائے, جس میں بالخصوص جو ہے وہ جو ایران کا میزائل پروگرام ہے اس کو وہ زیر بحث لے کے آنا چاہتے ہیں, ایران کے جو خطے کے اندر جو اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کے عنوان سے اس میں لانا چاہتے ہیں, ایران کے اندر ہیومن رائٹس کے جو بہانے سے کچھ اقدامات ہیں ان کو اس میں زیر بحث لانا چاہتے ہیں. جبکہ اسلامی جمہوری ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم اسی عالمی ایٹمی معاہدے کے قائل ہیں جس پہ سب کے دستخط تھے, 5+1 کنٹریز نے اس پہ سائن کیے ہیں. اب نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے, نہ اس میں نئے موضوعات کو شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ جو موضوعات پہلے سے شامل تھے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اس معاہدے میں واپس آئے, وہ خود چھوڑ کے گیا تھا, اسے کسی نے نکالا نہیں تھا, لہذا وہ اس معاہدے کو نقصان پہنچانے کا باعث ہے. بلکہ بعض آوازیں تو یہاں بھی آتی ہیں کہ جو اس دوران جتنا ایران کو نقصان ہوا ہے اس کا تاوان بھی ادا کرنا چاہیے کہ اتنے عرصے میں جو ہے وہ اس معاہدے کی وجہ سے یا سینکشنز کے جاری رہنے کی وجہ سے یا دوسرے اس کے جو اثرات ہیں اس سے جو ایران کو اقتصادی نقصان ہوا ہے اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران ان کو بامقصد مذاکرات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, جبکہ امریکہ اور یورپی یونین کی خواہش ہے کہ مذاکرات کی میز پہ لا کے ایک نئی الجھن میں گرفتار کیا جائے. جبکہ اسلامی جمہوری ایران نے اپنے موقف کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ کسی طور پہ اس کو ایک نئے مسئلے میں اور نئے موضوعات کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. اس لیے ایران کے وزیر خارجہ کے جو حالیہ بیانات, جو کل ان کے بیانات سامنے ہیں, اس میں انہوں نے واضح کہا کہ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے, وقت ہماری طرف سے ضائع نہیں ہو رہا, امریکہ اور یورپ کا جو کردار ہے وہ تعمیری نہیں ہے, اگر وہ کردار تعمیری ہو امریکہ واپس آ جائے تو اب سوال اس مسئلے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یوں ہے کہ یوں تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے اور ایران تاخیر کا باعث بن رہا ہے, لیکن عملی میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہوں, لیکن سینکشنز میں اور پابندیوں میں ہر روز اضافہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے رویے میں ایک واضح تضاد ہے. اگر وہ معاہدے کے اندر آنا چاہتا ہے تو اس کو ایران کے بارے میں جسے کہتے ہیں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے, نئی سینکشنز نئی پابندیاں عائد نہیں کرنا چاہیے بلکہ مذاکرات اور سفارتی عمل کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. لیکن اس وقت جو صورتحال, جیسا کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ مذاکرات تاخیر کا شکار ہیں, اور ایران کا موقف یہ ہے کہ ان کو بامقصد باہدف اور ایک فریم ورک کے اندر ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ روز روز مذاکرات کا ایک سلسلہ چلتا رہے اور روز اس کے اندر ایک نئے موضوع کو شامل کیا جاتا رہے.
جی بہت شکریہ راشد صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبر الناهي فلا أحد. نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا الى الله فالمستمسكون به.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 مہر، 19 صفر المظفر اور 26 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس صفر سن 171 ہجری قمری کو ایران کے ماہر فلکیات اور منجم ابو معشر بلخی پیدا ہوئے۔ انہیں علم نجوم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اسی لگاؤ کی بنا پر وہ بغداد گئے اور اس شعبے میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے علم نجوم میں عربی، ہندی، یونانی اور سریانی زبانوں میں لکھے گئے مختلف ماخذ سے استفادہ کیا۔ اپنی بھرپور محنت اور کوشش سے وہ اپنے دور کے مشہور ترین منجم بن گئے۔ چھبیس ستمبر سن 1888 عیسوی کو انگریزی زبان کے مشہور شاعر اور نقاد ٹی ایس ایلیٹ پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام تھامس اسٹیئرنس ایلیٹ تھا۔ وہ امریکہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی میں حاصل کی۔ کچھ عرصہ پیرس کی سوربن یونیورسٹی میں بھی گزارا۔ سن 1915 میں وہ انگلستان منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے بقیہ زندگی گزار دی۔ انگلستان میں انہوں نے ایک ادبی رسالہ جاری کیا۔ اسی دوران انہوں نے نظم نگاری کا آغاز کیا، جس نے ادبی دنیا کو چونکا دیا۔ سن 1922 میں ان کی سب سے بڑی نظم دی ویسٹ لینڈ شائع ہوئی، جس نے انہیں بڑے شاعروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ ایلیٹ نے متعدد ڈرامے بھی تحریر کیے۔ سن 1948 میں ٹی ایس ایلیٹ کو ادب کے نوبل انعام اور آرڈر آف میرٹ سے نوازا گیا۔ چھبیس ستمبر سن 1962 عیسوی کو یمن میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ یمن کے بادشاہ خود کو امام کہلواتے تھے۔ کرنل عبداللہ سلال نے فوجی بغاوت کے ذریعے بادشاہ یمن کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں جمہوری نظام قائم کیا۔ یمن کے آخری بادشاہ محمد بدر نے، جن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، نئی حکومت سے مقابلہ کیا۔ دوسری طرف مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے کرنل سلال کی مدد کے لیے فوجیں یمن بھیج دیں۔ بادشاہ یمن اور کرنل سلال کے درمیان جنگ 4 سال تک جاری رہی، لیکن بعد میں دونوں فریقوں نے صلح کر لی اور امام بدر کے حامی اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ ادھر اسرائیل کے ساتھ عربوں کی 6 روزہ جنگ کے بعد جمال عبد الناصر اور سعودی عرب کے حکمراں شاہ فیصل نے بھی اپنی افواج کو یمن سے واپس بلانے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ انیس صفر سن 1383 ہجری قمری کو اسلامی علوم کے عظیم مدرس آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید مرتضی لنگرودی نے وفات پائی۔ انہیں قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ سن 1306 ہجری قمری میں ایران کے شمالی شہر لنگرود کے قریب پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ایک عرصے تک قزوین کے دارالعلم میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد تہران میں آیت اللہ تنکابنی جیسے بزرگ علماء سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آیت اللہ لنگرودی نے سن 1338 ہجری قمری میں نجف اشرف کا سفر کیا اور وہاں کئی برس تک آیت اللہ نائنی سے کسب فیض کرتے رہے۔ اس کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور ان کا شمار حوزہ علمیہ نجف کے بہترین مدرسین اور اساتذہ میں ہونے لگا۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور کئی کتابیں بھی تحریر کیں۔ چار مہر سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور خطاط استاد رضا مافی کا انتقال ہوا۔ وہ مشہد مقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد رضا مافی کو خطاطی کے فن سے دلچسپی تھی اور انہوں نے استاد اعتصامی سے خطاطی کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ انہوں نے انجمن خوشنویسان ایران کے ممتاز اساتذہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ استاد رضا مافی نے خط نستعلیق کو پینٹنگ کی شکل میں پیش کیا۔ انہوں نے 800 سے زیادہ فن پارے تخلیق کیے اور اپنے فن پاروں کی نمائش ایران میں اور ایران سے باہر دونوں جگہ کی۔ چھبیس ستمبر سن 1990 عیسوی کو اٹلی کے ناول نگار البرٹو موراویا کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1907 میں اٹلی کے دارالحکومت روم میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول لا تعلق انسان نوجوانی میں لکھا، لیکن موراویا کی اہم ترین کتاب حقیقت کے ساتھ انسان کے تعلق کے مسئلے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے افسانوں کے کئی مجموعے بھی تحریر کیے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
سامعین، ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام مقدس دفاع میں عاشورائی جلوے کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، سن 60 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام حق پرستی، حریت پسندی، اخلاق اور انصاف پسندی کے محور پر شروع ہوا تھا۔ اسی بنا پر یہ قیام ایک عالمی واقعے میں تبدیل ہو گیا اور تاریخ اور دنیا کے معاشروں میں پائیدار اور مستحکم ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل ایمان سے مدد مانگی اور رائے حق کے متلاشی جانبازوں نے لبیک یا حسین کی صدا بلند کر کے بے مثال کارنامے رقم کیے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے عشق و محبت، عرفان و اخلاص اور ایثار و فداکاری کے متوالوں کو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے منتخب کیا ہے اور ان کے وجود کو اسلام، قرآن، عشق اور ایمان سے مزین کر دیا تھا۔ عاشورہ والوں کا ایمان و یقین نسلوں کے بعد مقدس دفاع کے جانبازوں اور جوانوں میں اس طرح سے پیوست ہو گیا کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ میں جرات کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ موجودہ دور میں ملت ایران اور پورے ایران کے عوام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ملت حجاز سے امیر المومنین علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں کوفے اور عراق سے بہتر ہیں۔ تاریخی ثبوت و شواہد اس بات کے غماز ہیں کہ مجاہدین اسلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے جذبہ ایثار و فداکاری، جوش و ولولے اور عشق و محبت کو ذہنوں میں زندہ کر دیا ہے اور مقدس دفاع کے عاشورائی جلووں کو پائیدار بنا دیا ہے۔
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نام خدا، خدا کے دی کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اسیر شام پر نگاہ، حسین ہے حیات گر، حسین ہے حیات گر، حسین عظمتوں کا گھر، عظیم رہنما حسین ہے۔
امام حسین علیہ السلام کی تحریک ہر عمر کے لوگوں کے لیے انسان سازی کا نمونہ اور اسوہ پیش کرتی ہے۔ وہب ابن عبداللہ قلبی ایک نئے شادی شدہ نصرانی نوجوان تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہو گئے اور انہوں نے نینوا والوں کے قافلے کے ساتھ چلنے کا عزم کیا۔ اگرچہ وہب نے کربلا میں کچھ دن پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ اور بابصیرت تھا کہ اپنے مولا اور امام کے راستے پر چلتے ہوئے خوشی خوشی اپنی جان قربان کر دی۔ وہب کے اہل خانہ نے بھی انہی کا راستہ اختیار کیا۔ جب دشمن نے امام علیہ السلام کے خیمے میں وحشت پھیلانے کے لیے وہب کا سر قلم کیا اور ان کی ماں کے پاس وہب کا سر لایا گیا تو ماں نے دلیرانہ طور پر واپس کر دیا اور کہا کہ ہم جو چیز راہ خدا میں دے چکے ہیں اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک اور صحابی سعید ابن عبداللہ حنفی نے دشمن کے خلاف جنگ کے موقع پر امام علیہ السلام سے کہا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے قتل کر دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، مجھے زندہ جلا دیا جائے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور 70 بار ایسا ہی ہو تو بھی میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے ہی
اپنی جان قربان کروں گا، میں ایسا کیوں نہ کروں، میں مارا تو ایک بار ہی جاؤں گا لیکن اس کے بعد بے انتہا دائمی عزت و سربلندی ہوگی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اسی حسینی جوش و ولولے نے سن 1979 میں اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عاشورہ اور اس کے ولولہ انگیزی نہ ہوتی تو پتہ نہیں ایسا قیام بغیر کسی تیاری اور بغیر تجربے کے ہوتا یا نہیں۔ مختلف سن و سال کے مختلف لوگوں، فوجی، طالب علم، بوڑھے، جوان اور تازہ داماد نوجوانوں کی موجودگی ایران کے جانباز سپاہیوں کی خصوصیت تھی، جنہوں نے جارحیت کے خلاف اور وطن کے دفاع کے لیے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ انہوں نے اپنی دلیرانہ موجودگی کے ذریعے قرآن کریم کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 کو عملی جامہ پہنا دیا، جس میں ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہچانتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ جنگی محاذوں پر مجاہدین کے درمیان جو سادگی اور انکساری پائی جاتی ہے وہ جنگی محاذوں کی خصوصیت کا حصہ ہے۔ وہ جنگ میں مصروف رہے اور تھکاوٹ ان کے چہرے پر نمایاں تھی، عام طور سے وہ شب زندہ دار تھے، زیادہ کھاتے پیتے نہیں تھے اور سوتے بھی بہت کم تھے۔ محاذ جنگ کی ثقافت کام اور کوشش کرنا تھا۔ ہر شخص نہ صرف وہ کام جو اس کے سپرد کیا جاتا تھا بلکہ ہر وہ کام جو اجتماعی طور پر مفید ہوتا تھا اپنی توانائی اور امکان کے مطابق انجام دیتا تھا۔ اکثر نوجوان خاکی وردی میں ہوتے اور بعض افراد کی ڈریس پاسداری کی ہرے رنگ کی ہوتی تھی۔ نیز کچھ افراد ایسے بھی تھے جن کی ڈریس کا رنگ گلابی تھا، لیکن سبھی کی ڈریس کا بنیادی رنگ خاکی تھا۔ خاکی وردی نے معاشرے اور سماجی طبقات میں پائے جانے والے فرق کو مٹا دیا تھا، اور مشترکہ رنگ کی ڈریس نے سبھی کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ یہ طریقہ دشمن کی نظر سے بھی چھپنے کے لیے مفید تھا اور مادی تعلقات سے دوری کے لیے۔ کمانڈر اور عام فوجی کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ سن 61 ہجری قمری میں رونما ہونے والے واقعے میں سر سے پیر تک مسلح اموی فوج اس وقت کی مادی اور فوجی بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، لیکن مادی اور دنیاوی روب و دبدبا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے صحیح راستے کے انتخاب میں کمزوری اور مشکل کا سبب نہیں بنا۔ عبودیت، بندگی اور حقیقی معبود کی طرف شوق پرواز کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے استحکام اور استقلال کی سب سے بڑی خصوصیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار نے اپنی زندگی کے سخت ترین حالات اور زندگی کے آخری لمحات کو اپنے معبود سے تعلق برقرار کرنے اور اس کی خوشنودی کے حصول کا بہترین موقع سمجھا، اور انہوں نے ذکر خدا اور دعا و مناجات میں اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے۔ کربلا میں اللہ سے راز و نیاز کے یہ روحانی لمحات دینی ماخذ اور نگارشات میں درج ہو چکے ہیں۔ اس رات حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار عبادت خدا انجام دے رہے تھے اور رکوع و سجود کی حالت میں تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا کی دعا و مناجات جاری تھیں، اور اس رات کو ابن سعد کے لشکر کے کچھ سپاہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ کر مل گئے، اور اسی طرح ایران پر مسلط کی گئی جنگ میں 8 سالہ مقدس دفاع کے محاذ، ایثار و قربانی، خود سازی اور اپنی مثال آپ پیش کرنے کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ جنگی محاذوں پر نماز فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کچھ مجاہدین نیند سے جاگتے اور وہیں میدان یا امام بارگاہ کا رخ کرتے اور وہاں اذان دے کر نماز و دعا اور قرآن پڑھتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے سن رسیدہ افراد اور نوجوانوں کے نورانی چہرے دیکھنا بڑا اچھا لگتا تھا۔ نماز کے لیے، اگر امام جماعت بھی ہوتا تو انہیں مجاہدین اسلام میں سے کوئی ایک شخص آگے بڑھاتا اور باقی اس کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ صبح کی نماز جماعت کے بعد عام طور سے قرآن و دعا و مناجات پڑھنے کا اہتمام ہوتا تھا، زیارت عاشورہ پڑھنے کا روزانہ کا معمول تھا۔ مہدی قلبی رضائی نے اپنے یادگار لمحات میں لکھا ہے کہ ہمارے کیمپ کے اکثر ساتھی نماز شب کے لیے اٹھتے تھے اور میں حسرت سے ان کے پنہاں اور عیاں گریے کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن ہمارے دستے کا لیڈر ایک بنڈل بغل میں دبائے کیمپ میں داخل ہوا، اس نے بنڈل کھولا اور ہم سب کے بیچ میں رکھ کر بولا، افسوس ہے ہمیں کپڑوں کی قلت کا سامنا ہے، برادران میں سے جس جس کو ضرورت ہو وہ اپنے لیے کپڑے لے لیں۔ اس بنڈل میں 7 عدد پینٹیں اور قمیضیں تھیں۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمیں ایک ایک جوڑے کپڑے دیے گئے تھے جو اس عرصے میں خراب اور پھٹ چکے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کپڑے لوں یا نہ لوں، اسی انتظار میں تھا کہ کوئی اپنے لیے کپڑے اٹھائے، لیکن میں اپنی سوچ پر بڑا شرمندہ ہوا کیونکہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کسی نے بھی کپڑے نہیں لیے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے دستے کے لیڈر نے کپڑوں کا بنڈل اٹھایا اور واپس دفتر میں جمع کرا دیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے ابتدائی ایام سے انقلاب کے اصیل پیرو وہ لوگ تھے جنہوں نے یاد و نام امام حسین علیہ السلام سے اپنی دینی اور اسلامی تحریک کا آغاز کیا تھا، گویا لمحہ بلمحہ واقع کربلا سے درس حاصل کیا تھا، اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی طرح باوفا صبر و استقامت کرنے والے بن گئے۔ اگرچہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، لیکن ایرانی جانبازوں کی فداکاری، ایثار اور جانفشانی اور خون شہداء کربلا کی طرح اس جنگ کے شہداء کے خون نے اسلامی تحریک کو زندہ اور کامیاب کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ و ناصر۔
سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان کے ایک آرٹیکل سے اقتباس، جس کا عنوان ہے عجیب فراق ہے۔ 40 امام حسین علیہ السلام کا غم بہت سنگین ہوتا ہے، اس میں مشی میں شامل نہ ہونے کی غم کی کیفیت میں اگر اضافہ ہو جائے تو پریشانی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سال زائرین کی تعداد محدود کر دی گئی تھی، جس کا شکوہ بہت ہی غم زدہ کرنے والا ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حسین علیہ السلام کا غم پر شکوہ ہوتا ہے۔ دل پر غم کا پہاڑ جو رکھا ہے وہ آخر کار اسے چیرتا ہوا باہر آئے گا، جس طرح اس منحوس وائرس سے قبل کے دور میں دیکھا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا لشکر سامراج اور اس دور کے شمروں کی ہڈیوں کو چور کر دے گا اور انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ عالمگیر ہو چکی ہے، دنیا کے تمام حریت پسندوں کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے، اور 40 دنیا بھر کے حریت پسندوں کے لشکر کے منظم ہونے کا موقع ہے۔ کرونا نے شاید اس شکوہ کو کم کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن کیا اس جوش و جذبے کو دبایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین کا روزہ دنیا کے تمام شکستہ دلوں تک پھیل چکا ہے، اس کے باوجود امام حسین کے حرم سے فراق کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ القدس العربی نے خبر لگائی ہے، امریکہ کو دوسری خانہ جنگی اور تقسیم کا خطرہ، امریکی مصنف۔ امریکی صحافی اور مصنف رابرٹ کاگن نے اگلے 3 سے 4 سال کے اندر امریکہ میں وسیع تشدد، مرکزی انتظام کے سقوط اور ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ سے مکمل وفاداری کے مابین امریکی معاشرے کی تقسیم کی جانب سے خبردار کیا ہے، اور کہا کہ امریکہ اپنے سب سے بڑے سیاسی اور آئینی بحران کی جانب گامزن ہے، جسے 19ویں صدی کی خانہ جنگی کے بعد سب سے بڑا بحران قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جسارت نے لکھا ہے، اگر دنیا نے طالبان حکومت کو تسلیم نہ کیا تو مسائل پیدا ہوں گے، عمران خان۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ عالمی برادری طالبان حکومت کو مضبوط بنائے، دنیا نے اگر افغان طالبان سے گفتگو کا سلسلہ شروع نہ کیا تو افغانستان ایک بار پھر غیر مستحکم اور افراتفری کا شکار ہوگا، عالمی برادری افغان طالبان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے اور ان کی مالی امداد کرے۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان کو نظر انداز کرنے سے انسانی بحران پیدا ہوگا، جس کے اثرات اطراف کے پڑوسی ممالک پر بھی پڑیں گے، اگر عالمی برادری ان کی حوصلہ افزائی کرے گی تو دنیا میں ہر ایک کی جیت ہوگی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے خبر لگائی ہے، مودی نے امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے قائدین کے ساتھ ملاقات کو ثمرآور قرار دیا۔ ہندوستانی وزیراعظم نے امریکہ کی نائب صدر اور آسٹریلیا اور جاپان کے وزیراعظم سے ملاقات کو معنی خیز اور انڈو پیسفک خطے کے حق میں قرار دیا۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کو اہم قرار دیتے ہوئے مودی نے ٹویٹ کیا کہ میرے اچھے دوست وزیراعظم موریسن کے ساتھ بات چیت کرنا ہمیشہ حیرت انگیز ہوتا ہے، ہم نے تجارت، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستان، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
سامعین، آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام بزم دوستاں کا آغاز ہم ساجد رضوی صاحب کی دل نشین آواز سے کر رہے ہیں۔
عزیز سامعین، آپ کے خطوط لے کر زہرا زیدی اور ساجد رضوی حاضر ہیں۔
جی، اور آپ سبھی سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔
سامعین، آج کا پروگرام بزم دوستاں ہم اپنے ایک عزیز ترین ساتھی اور ریڈیو تہران اور زاہدان کی اردو سروس کے سابق ڈائریکٹر، میزبان اور اناؤنسر جناب سید ساجد حسین رضوی کے نام کر رہے ہیں۔ ایک ایسی آواز جو ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گی۔ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ ساجد صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ سید ساجد حسین رضوی گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے کورونا وائرس میں مبتلا ہو جانے کے سبب ایران کے مقدس شہر قم کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ سید ساجد حسین رضوی گزشتہ 3 عشروں سے زیادہ عرصے سے ایران کے آئی آر آئی بی کے ریڈیو تہران اور اس کے بعد سحر اردو ٹی وی کے لیے خدمات انجام دیتے رہے، اور انہوں نے اس دوران ریڈیو تہران کی اردو سروس اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات کو بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سید ساجد حسین رضوی ریڈیو زاہدان اور اس کے بعد ریڈیو تہران کی اردو سروس کے برس ہا برس تک ڈائریکٹر بھی رہے، اور انہوں نے انقلاب اسلامی کی آواز سمجھے جانے والے ریڈیو زاہدان اور ریڈیو تہران کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم اور سامعین نامی ریڈیو تہران کے پروگرام میں وہ برسوں تک براہ راست سامعین سے جڑے رہے اور ان کے خطوط و مراسلات کے جواب کا بیڑا عرصہ دراز تک خود ہی اٹھائے رکھا۔ ساجد رضوی مرحوم سحر اردو ٹی وی کے سیاسی پروگراموں، انداز جہاں اور جام جم میں بھی برسوں تک ایک میزبان اور تجزیہ نگار کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے محرم، چہلوں میں امام حسین اور سال کی دیگر مذہبی مناسبتوں کے موقع پر کربلا اور دیگر مقامات مقدسہ سے نشر ہونے والے خصوصی پروگراموں میں بھی ایک میزبان کے طور پر فرائض انجام دیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اردو زبان ذرائع ابلاغ سے جڑے سید ساجد حسین رضوی اپنی منفرد آواز، لب و لہجے اور اخلاقی و انسانی خصوصیات کے لیے حلقہ سامعین و ناظرین کے علاوہ اپنے حلقہ احباب میں بھی بہت محبوبیت کے حامل تھے اور سبھی انہیں ایک ملنسار، مہربان، ہمدرد، سچے اور ہنسمکھ چہرے کے طور پر جانتے تھے۔
سامعین، مرحوم ساجد رضوی ملنسار، ہنسمکھ اور بہت ہی خوش اخلاق تھے اور بہت ہی شوق لہجے میں سامعین کے خطوط کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ہم یہاں ماضی میں ان کی ایک آڈیو سنواتے ہیں۔
ساجد بھائی، آپ کہیں تو میں فوراً خط پڑھنا شروع کر دوں اگر آپ کو کچھ اور باتیں نہیں کرنی۔
نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، صرف یہ ہے کہ خط آپ پڑھیں گی تو میں جواب ضرور دوں گا اس کا۔
جی یقیناً ایسے ہی۔
سامعین، انقلاب اسلامی کی پیش کردہ اقدار پر بھرپور ایمان رکھنے والا یہ بے لوس خدمت گزار 30 سال سے زیادہ تک نظام اسلامی کی آواز کو دنیا کے اردو معاشرے تک پہنچاتا رہا اور آخر کار 20 ستمبر کو اپنی مجاہدانہ کاوشوں اور انسانیوں انقلابی بھرپور زندگی کا سفر طے کرنے کے بعد اپنے معبود حقیقی سے جا ملا۔ لیکن ان کی آواز ہمیشہ زندہ رہے گی۔
جی ہاں ہاشم علی صاحب، ہم بھی سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور ساجد حسین رضوی بھائی کی رحلت واقعاً ہم سب کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے، اور جب وہ بیمار تھے، اسپتال میں تھے، اس وقت سے لے کر اور ان کی رحلت تک کا یہ وقت تھا ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے تمام ارکان کے لیے بہت سخت وقت گزرا ہے، اور آج کے بزم دوستاں کو ہم نے مختص کیا ہے اپنے اس ہردل عزیز بھائی کے نام کے، جس کی آواز 3 دہائیوں سے ریڈیو زاہدان اور ریڈیو تہران سے گونجتی رہی، اور آج یہ شخصیت ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا جو ہنسمکھ چہرہ ہے ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عزیز و مہربان دوست کو جوار عظیم میں جگہ عنایت فرمائے۔
آمین۔ سامعین، ریڈیو کی دنیا سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ ساجد رضوی سے محبت کرنے والوں نے ان کے انتقال پرملال کی خبر سن کر ہمیں پیغامات ارسال کیے ہیں۔ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر محمد ارشد قریشی صاحب نے ساجد رضوی کی رحلت پر آڈیو کے ذریعے یہ تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، لیجیے سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ارشد قریشی اور میرا تعلق ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے۔ سامعین دوست احباب اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کئی بار ریڈیو تہران کی اردو سروس، ہندی سروس یا سحر ٹی وی کی توسط سے اپنے سامعین دوستوں اور ناظرین دوستوں سے مخاطب ہوا ہوں، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نہایت رنج و الم، دکھ کی کیفیت میں اپنے احباب سے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی توسط سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ روز ہردل عزیز شخصیت، سامعین میں مقبول، شفیق انسان، معروف صحافی، براڈکاسٹر، اینکر، تجزیہ نگار اور سحر ٹی وی کے روح رواں ساجد حسین رضوی صاحب کے انتقال کی خبر ملی۔ بس یوں کہیں کہ سنتے ہی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، ان کی باتیں، ان کی یادیں ذہن کے گوشوں سے نکل کر گھومنے لگیں۔ جس طرح ساجد حسین رضوی صاحب سحر ٹی وی سے وابستہ ہونے کے بعد بھی بزم دوستاں کے پروگرام میں اکثر سامعین کے خطوط کے جوابات کے حوالے سے جب انہیں مدعو کیا جاتا تھا، بہت خوشی ہوتی تھی کہ جب کوئی بھی پرانے سامع کا خط پڑھا جاتا تھا تو وہ اسے فوراً پہچان لیتے تھے اور اس کے حوالے سے کوئی ایک ماضی کی بات ضرور کرتے تھے۔ بہت خطوط کے جوابات کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے تھے، سحر ٹی وی کی رپورٹنگ کرتے تھے، کربلا معلیٰ سے جو ان کی رپورٹنگ بہت ایمان افروز روح پرور ہوتی تھی۔ بہرحال یہ ایک نظام قدرت ہے، سب کو اپنے رب کے حضور ایک نہ ایک دن پیش ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بہت کرونا کے حوالے سے بھی ان کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع ملی، پھر ان کی طبیعت کی بہتری کی بھی اطلاع ملی، پھر علم میں آیا کہ انہیں وینٹیلیٹر سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، ایک امید کی کرن پیدا ہوئی، لیکن ایک وہ جو خوشی تھی وہ عارضی ثابت ہوئی اور بہت قلیل عرصے ہی میں طبیعت کی ناسازی میں اس دنیا فانی سے ساجد حسین رضوی صاحب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر جمیل کے طفیل انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی خلا کو پر کر دیں اور ساجد حسین رضوی صاحب انہی میں سے ایک تھے۔ میں اور میری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی تنظیم کے دنیا بھر میں تمام ممبران اس خبر کے بعد بہت دکھی ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ساجد حسین رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔
جی جناب محمد ارشد قریشی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقینی طور پر ساجد رضوی ریڈیو تہران کی پہچان تھے، ریڈیو زاہدان کی پہچان تھے اور آپ سب ان سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کی محبت بھری آواز اور اسی طریقے سے ان کا لب و لہجہ سامعین کے دلوں کو بھاتا تھا، اور آپ نے بھی یقینی طور پر ان تمام باتوں کی جو ہے وہ عکاسی کی ہے اپنے اس پیغام کے اندر۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال ہمارے بھائی ساجد رضوی کو بلند مقام و اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عطا فرمائے۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ غم کی ان گھڑیوں میں آپ نے ریڈیو تہران کے لیے یہ پیغام ارسال کیا۔
علاوان لسنرز کلب شیخوپورہ پنجاب پاکستان کے صدر حاجی لیاقت علی آوان صاحب نے بھی ساجد رضوی صاحب کی رحلت پر اپنی کچھ پرانی یادیں شیئر کی ہیں۔ ایک تازیتی پیغام ہے انہوں نے، جس کو ہم سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
السلام علیکم بزم دوستہ ایران، لیاقت علی وان آپ سے مخاطب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا، ریڈیو تہران کے ڈائریکٹر جناب سید ساجد رضوی انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ بہت یادیں ان سے وابستہ ہیں۔ ریڈیو تہران والوں نے جب مجھے اور فہیم نور چودھری کو ایران کی دعوت دی تو مشہد ایئرپورٹ پر ساجد رضوی ہمیں لینے کے لیے آئے۔ پھر ہم نے دو تین دن مشہد میں قیام کیا، اس کے بعد ساجد رضوی تہران چلے گئے، اور جب ہم مشہد سے تہران گئے تو وہاں بھی ساجد رضوی ہمیں لینے کے لیے آئے۔ ساجد رضوی بزم دوستاں کے اور آپا زورا، ان کی بدولت ریڈیو تہران نے بہت ترقی کی، بہت سے پروگرام انہوں نے کیے، اور ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بزم دوستاں پروگرام کیا۔ تو یہ ہماری ریڈیو تہران کے ساتھ وابستگی اور محبت کا جو ایک سلسلہ تھا، اس کو پایا تکمیل پر پہنچانے والے بھی ساجد رضوی ہی تھے جنہوں نے ہمیں دعوت دی۔ تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم دو تین دن ان کے گھر میں بھی رہے، ان کی مسز کے ساتھ اور ان کی بچی کے ساتھ بھی ہماری ملاقات رہی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔
جی جناب لیاقت علی ایوان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کچھ پرانی باتیں اپنے اس آڈیو پیغام میں بیان فرمائی ہیں۔
جیسا کہ ابھی آپ نے آڈیو پیغام میں سنا،
لیاقت ایوان نے ساجد رضوی کی مہمان نوازی اور میزبانی کا شکریہ ادا کیا. وہیں کئی سال قبل مرحوم ساجد رضوی نے ریڈیو تہران کے لیے ایک پروگرام کرنے پر لیاقت علی ایوان کا شکریہ ادا کیا. آئیے مل کر یہ آڈیو کلپ سنتے ہیں.
ہمارے لیاقت علی ایوان صاحب جو ریڈیو تہران کے حوالے سے کاوشیں کرتے رہتے ہیں اور جس انداز میں وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ریڈیو تہران کو دیتے ہیں, اس پر ہم ان کا صرف ابھی تک زبانی شکریہ ادا کرتے رہے ہیں پچھلے کئی برسوں سے, اور ایک بار پھر ان کے شکر گزار ہیں. حال ہی میں انہوں نے حافظ آباد پنجاب پاکستان میں جو ہے وہ ایک نشست میں شرکت کی اور وہاں دوستوں کو جمع کیا اور اس کے بعد وہاں سے انہوں نے اس کی رپورٹنگ بھی کی.
ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر کے صدر اور عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری حاجی عبد الغفور قیصر صاحب نے بھی ساجد رضوی صاحب کی رحلت پر تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الغفور قیصر بات کر رہا ہوں, صدر ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر, جنرل سیکرٹری عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں, کچھ کام اچھے کر لیں چار دن کی زندگانی میں. مٹی کے ہم ہیں پتلے, یہ جسم ہے ہمارا فانی, ہم تو نہیں رہیں گے, رہ جائے گی کہانی. ایران کے اردو چینل سحر ٹی وی اور ریڈیو تہران اردو سروس سے جڑے معروف اور ہر دل عزیز صحافی اور سینئر ترین میزبان سید ساجد حسین رضوی کے انتقال پر مرال پر ہم سبھی اراکین ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر اور عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان کے عہدیداران اور ممبران دکھ مصیبت پریشانی اور عظیم صدمے کی اس گھڑی میں سحر ٹی وی اور ریڈیو تہران کے سبھی دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں. سید ساجد حسین رضوی برسہ برس سے ریڈیو تہران اردو سروس اور سحر ٹی وی سے وابستہ تھے. وہ لسنر سے اور لسنرز ان سے بہت پیار کرتے تھے. ریڈیو تہران اردو سروس سے انہوں نے ہر قسم کے پروگرام پیش کیے, ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا. سید ساجد حسین رضوی کے چلے جانے سے ریڈیو کی دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی بھی پر نہ ہو سکے گا. ہماری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل دے. آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا, جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا. عبد الغفور قیصر, ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پاکستان.
جی جناب عبد الغفور قیصر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. نہایت بہترین انداز میں آپ نے خراج تحسین پیش کیا ہمارے بھائی مرحوم سید ساجد حسین رضوی صاحب کو, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے سامعین سے جس طریقے سے پیار اور محبت کرتے تھے, آپ نے بھی اسی طریقے سے پیار و محبت سے جواب دیا ہے اور ان کے لیے دعائیہ کلمات جو ہیں وہ ادا کیے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کے کلب ممبران, آپ کے دیگر دوست احباب کے جو یقینی طور پر ریڈیو تہران کے ساتھ منسلک رہے ہیں, ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے غم کی اس گھڑی میں ریڈیو تہران کے لیے یہ پیغام ارسال کیا.
عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کے رکن اور ریڈیو تہران کے سامنے حیدر سید صاحب نے ساہیوال پنجاب پاکستان سے ساجد رضوی صاحب کی رحلت پر ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے.
ساجد رضوی کی اچانک وفات کا سن کر دل غم سے چور ہوا. پہلے تو دل اس خبر کو ماننے کو تیار نہیں تھا. یقینی و بے یقینی کی دہلیز پر کھڑے ادھر ادھر سے تصدیق ہونے پر اس خبر کی سچائی پر یقین کرنا پڑا, جو سننے والوں کے لیے یقیناً دکھ بھری خبر تھی. کرونا جیسی عالمی وبائی مرض نے بہت پیاروں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. انہی میں سے ایک نام سید ساجد حسین رضوی, جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. زندگی کی توانائیوں سے بھرپور یہ آواز اب ہم میں نہیں رہی, یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے. برسوں سے جن سے دلی وابستگی ہو ان کا یوں اچانک چلے جانا دل کو افسردہ کر جاتا ہے. اکسواہاں کی دنیا کے یہ انمول ہیرے جانے کے بعد یادیں بطور انمٹ نقود چھوڑ جاتے ہیں. ساجد رضوی سے جڑے ہر رشتے کے غم میں برابر کے شریک ہیں. دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر حسین عطا فرمائے. دعا گو حیدر سید ساہیوال پاکستان, سفیر برائے امن عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان.
جی جناب حیدر سید صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت محبت بھرے پیغام میں آپ نے ساجد رضوی مرحوم کے حوالے سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا. جس طریقے سے آپ کے لیے یہ خبر جو تھی وہ نہایت غمگین تھی,
اسی طریقے سے جو بھی ان سے پیار اور محبت کرنے والے تھے اور جو ان کو جانتے تھے ان کے لیے بھی یہ خبر جو تھی وہ واقعاً بہت سخت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں صبر عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اسی کی بارگاہ میں سب کو جانا ہے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے غم کی ان ساعتوں میں ریڈیو تہران کے لیے یہ پیغام ارسال کیا اور ہمارا غم بانٹا۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور رابطوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
کرپارام کاگا صاحب نے بھی ہندوستان کی ریاست راجستھان سے ایک تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے جانے پہچانے دوست سید ساجد رضوی کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ ان کی وفات پر میں ریڈیو تہران اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ خدا ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل فرمائے۔
جی جناب کرپا رام کاگا صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ ہندوستان کی ریاست راجستھان سے آپ نے یہ تعزیتی پیغام ارسال کیا، اور آپ پرانے سامع ہیں اور ریڈیو تہران سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، اور اس غم کی گھڑی میں آپ کا یہ پیغام ہمارے غموں کو بانٹنے کے لیے تھا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی محبت کے ساتھ جو ہے یہ تعزیتی پیغام ارسال کیا، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ہاشم علی صاحب، مرحوم کہتے ہوئے ہماری زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، اور یہ پروگرام جس طرح آپ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں یہ خدا ہی جانتا ہے، اور ہمارے لیے ساجد صاحب کے لیے اس قسم کا پروگرام کرنا واقعی نہایت ہی دشوار تھا، اور سامعین بھی احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے زبان کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے اور ہماری زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے۔ بہرحال مشیت الہی کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار عظیم میں جگہ عطا فرمائے،
آمین۔
سامعین، آج کے بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تاہم آج کے بزم دوستاں کا اختتام ساجد رضوی کے ذریعے کرتے ہیں، جنہوں نے آج سے کئی برس قبل بزم دوستاں کا اختتام کچھ اس طرح کیا تھا۔
اگلے پروگرام تک کے لیے ساجد رضوی
اور زہرا زیدی کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ Thank you.